أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم نحن أقرب إليكم من حبل الوريد. ناظرین محترم, آپ سب کو نور البلاغ ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں. اگر دعا کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو پکارنا اور بلانا یہ وغیرہ معنی کی گئی ہیں, لیکن کیا ہر پکارنے اور بلانے کو دعا کہا جاتا ہے؟ اس لفظ دعا پر علماء دین فرماتے ہیں کہ خدا کے حضور میں التجا اور درخواست کرنے کو دعا کہا جاتا ہے. بس رجوع اللہ جو بھی چیز ہو اسے دعا کہا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم کلام الہی اور آئمہ طاہرہ علیہ السلام کے فرامین کی طرف نظر کرتے ہیں تو دونوں طرف سے دعا پر تاکید کی گئی ہے. جیسا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ان دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو دونوں مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک رکوع اور سجود میں محو عبادت ہے تو دوسرا مصروف دعا ہے, تو امام فرماتے ہیں دونوں عظیم ہیں. تو سوال ہی سوال کرتا ہے کہ مولا بے شک دونوں عظیم ہیں لیکن ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو دعا کر رہا ہے. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ العبادت القبرا, یہ دعا عظیم عبادت ہے اور مؤمنین کا اسلحہ ہے. ناظرین محترم, اسی دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع دعا کی اہمیت اور اس میں موجود بلند مضامین پر مبنی ہے, جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے ممتاز عالم دین سید زائر عباس کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس پر گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں, اور سوال بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے. اور یہ بیان کرنا ضروری بھی ہے, چونکہ ہم اگر معاشرے کے اندر اپنے دیکھتے ہیں, ہم بھی اسی معاشرے میں زندگی گزارتے رہے اور گزار رہے ہیں, تو ایک کنسیپٹ دعا کے حوالے سے بنا ہوا ہے کہ دعا یعنی خدا سے مانگنا. اب جب ہم حقیقت دعا کے اندر جاتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں, تو ہمیں اس سے مختلف نتیجہ ملتا ہے کہ دعا یعنی ہمارے عام معاشرے میں کیا تصور ہے, دعا کی اساس و بنیاد کیا ہے؟ مانگنا, خدا سے مانگنا, یہ اس کو دعا کہتے ہیں. لیکن جب ہم حدیث اور قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ, دعا منحصر نہیں ہے مانگنے پر, بلکہ دعا اگر آپ لغت میں بھی جا کر دیکھ لیں, ڈکشنری کے اندر بھی جا کر دیکھ لیں, تو دعا کا مطلب ہے پکارنا. بس جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے دعا کرو, اور دعا جو ہے وہ بہترین عبادت ہے, دعا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ دعا کے اندر انسان خدا کو پکارتا ہے. خدا کو پکارنا, اب اس کے اندر مختلف کیٹیگریز بن سکتی ہیں. انسان خدا کو پکار رہا ہے, ایک مرتبہ ہے کہ مانگ رہا ہے خدا سے, اور ایک مرتبہ کچھ اور حالت ہے اس کی. بس یہ کنسیپٹ درست کرنا بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ ایک کنسیپٹ غلط جو ہے وہ موجود ہے معاشرے میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے کسی سختی اور مصیبت کے اندر آ کر, اور خدا کسی حکمت کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا, اور دعا سے بھی مراد جو لے رہا ہوں وہ کیا ہے, مانگنا, یعنی ایک بندے نے اپنی ایک مصیبت کی وجہ سے خدا سے کچھ مانگا, اور خدا چونکہ خالق انسان ہے, خدا زیادہ بہتر جانتا ہے انسان کے, جی ہاں بالکل, اس کے فائدے کو زیادہ بہتر جانتا ہے. خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کو نہ ملے چیز, खुदा उसको वो चीज़ अता नहीं करता। तो चूंकि हमारा कंसेप्ट यह है कि दुआ तब करनी है जब मांगना हो, तो फिर इस इंसान में कौन सी कैफियत पैदा हो जाएगी, ये खुदा से दुआ नहीं करेगा
जी।
फिर वो ये सवाल उठाएगा कि क्यों दुआ करूं, खुदा तो दुआ कबूल ही नहीं करता है आकर। यानी ये दुआ की जो एक इबादत है उससे महरूम हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कंसेप्ट इसके अंदर था। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर आप अहदीस की तरफ रुजू करें, जैसा कि आपने हदीस एक सरनामे कलाम अपनी बनाई और एक वाक़े की सूरत में जो रिवायत नकल हुई है कि दो गिरोह जो हैं वो इबादत कर रहे हैं, एक दुआ की इबादत कर रहा है, एक जो है वो रुकू और सुजूद कर रहा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जो है वो फरमाते हैं कि दुआ जो है करने वाला वो बेहतरीन इबादत कर रहा है, अगरचे दोनों अजीम हैं लेकिन ये अफजल है। उसकी क्या वजह है? यानी अगर मांगने का कंसेप्ट आप जहन में रखें कि फ़कत मांगने को दुआ कहते हैं, तो फिर तो इस माने में तो रुकू और सुजूद करने वाला अफजल होना चाहिए था, दुरुस्त है? क्योंकि रुकू और सुजूद में वो मांग नहीं रहा है बल्कि खुदा से इर्तिबात बरकरार किए हुए,
महवे इबादत है,
महवे इबादत है वो। और ये दुआ अगरचे इबादत है, मांगने वाली भी, अगर मांगना है मांगना भी इबादत है, मैं इसकी मजीद तोजी बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन ये उससे अफजल नहीं हो सकती। तो फिर कौन सा वो नुक्ता पोशीदा है कि जिसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम जो वो कहते हैं कि ये दुआ करने वाला अफजल है, उसकी वजह यह है कि दुआ के अंदर इंसान जो है जिस तरीके से खुदा से लगाव लगाता है, खुदा से उन्स पैदा करता है, खुदा से इर्तिबात बरकरार करता है, ये कैफियत दूसरी इबादतों में कम है। यानी आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं, आप रुकू व सुजूद कर रहे हैं, इंसान अगरचे खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है उस वक्त आकर, लेकिन इंसान जब दुआ के लिए बैठा होता है ना, उस वक्त उसके ऊपर हालत ज़्यादा तारी होती है इस बात की कि मैं खुदा के महजर में मौजूद हूँ। यानी इंसान कभी अपनी ज़िंदगियों में इसको तजर्बा करना चाहे, और तजर्बा किया भी होगा नाज़रीन ने, तो वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि खुदा का जो महजर का एहसास है कि मैं खुदा के महजर में मौजूद हूँ, खुदा के सामने मौजूद हूँ, दुआ में ज़्यादा है वो। तो लिहाजा इस एतबार से चूँकि इसके अंदर उन्स ज़्यादा है खुदा के साथ, इसके अंदर जो है वो लगाव की कैफियत जो है वो ज़्यादा है दुआ के अंदर, तो लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है वो इसको अफजल करार दिया। क्यों? इस वजह से कि इबादत की रूह इस मतलब में पोशीदा है कि खुदा के करीब हो जाएँ। इसी वजह से हम नियत के अंदर क्या कहते हैं, कुर्बतन इलल्लाह, हम कुर्बत इलाही चाहते हैं, और वो अमल दूसरे अमल से ज़्यादा अफजल होगा कि जो बेहतरीन तरीके से खुदा तक पहुँचाए। नमाज एक तरीका है और दुआ उसका एक तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में तकाबुल है ना, नमाज की अपनी जायगा, अपना मकाम है, अपनी मंजिलत है उसकी, और दुआ का अपना मकाम और अपनी मंजिलत है उसकी आके। बस दुआ की हकीकत जो है वो क्या है, खुदा को पुकारना, खुदा से लगाव रखना, खुदा से इर्तिबात बरकरार करना। अब चाहे आप उसके अंदर खुदा से कुछ मांगें या ना मांगें, ये उमूमियत रखता है आकर। बस मेरी इस बात से कोई बंदा ये भी जहन में मतलब लेकर ना आए कि मैं जो हूँ इस मतलब को बयान करते हुए दुआ इस बात की नफी कर रहा हूँ कि दुआ में मांगना ही नहीं चाहिए। ना, दुआ के अंदर मांगना उसका एक मरहला है, उसकी एक शाख है। जैसा मसलन एक बहुत बड़े आरिफ आयतुल्ला मलकी तबरेज़ी के जो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादों में से भी हैं, वो फरमाते हैं कि दुआ जो है इसके मुख्तलिफ बाब हैं, दरवाज़े हैं। उसमें से एक दरवाज़ा खुदा से इर्तिबात बरकरार करना है और एक दरवाज़ा उसका है खुदा से मांगना। यानी बस दुआ के अंदर मांगने की नफ़ी नहीं की जा रही, और रिवायात के अंदर भी जो है वो नफ़ी नहीं की गई है, लेकिन जो है वो दुआ मुनहसिर नहीं है मांगने में। दुआ इंसान आए आकर दुआया अंदाज में, दुआ की कैफियत में खुदा की तमजीद और तारीफ करे, ये खुदा से इर्तिबात बरकरार करना है। जैसा कि दुआओं में जब हम देखते हैं जाकर तो ये चीज़ें मिलती हैं। दुआ की कैफियत में आकर इंसान आकर क्या करे, अपने आजज को, अपनी नातवानी को, अपनी कमज़ोरी को, अपने फ़क्र होने को, फ़कीर होने को खुदा के सामने जो है वो इजहार करे। और दुआओं में हमें ये बहुत सारी चीज़ मिलती है आकर, दुरुस्त है? तो इस एतबार से दुआ जो है वो क्या है, इबादत جو افضل عبادت ہے وہ ہے خدا سے لگاؤ لگانا، خدا کو پکارنا، خدا سے ارتباط برقرار کرنا، اور اس کے ضمن میں پھر مانگنے کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔
ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ واقعا ایسا ہی ہے کہ دعا کا اصل مفہوم یہی ہے کہ خدا سے انسان انس پیدا کرے، خدا کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہی جو مطلب ہے واقعا مستاق بنتا ہے دعا کا۔ اسی سوال کے تناظر میں دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو آئمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے دعائیں منقول ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے؟
جی ہاں، یہ بھی انتہائی اہمیت کی عامل بات ہے، میرے اسی سوال کے ساتھ مربوط ہے یہ چیز، کہ پہلے سوال کے جواب میں میں نے یہ بیان کیا کہ دعا جو ہے وہ فقط خدا سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ خدا سے لگاؤ لگانا ہے، خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں نے اب دعا کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، دعا کے ذریعے خدا کو پکارنا ہے، دعا کے ذریعے خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے، تو میں کیسے کروں؟ تو آئمہ علیہ السلام نے دعاؤں کی صورت میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ نے خدا کو کیسے پکارنا ہے، خدا کو دعا کو شروع کیسے کرنا ہے، دعا کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اگر دعا کے اندر خدا سے کچھ مانگنا بھی چاہتے ہو تو مانگنے کی کیفیت بھی بیان کی ہے، اور کن کن چیزوں کو مانگنا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دعاؤں کی جو آئمہ علیہ السلام سے ہمارے طرف جو وہ منقول ہوئی ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ایک دو اور نقطے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا، کہ ہم معروف ہے کہ اسلام کی اگر کوئی آپ نے نظریہ دیکھنا ہے اسلام کا، اور اسلام کی طرف نسبت دینی ہے ایک نظریے کی، تو آپ کو دو بنیادی منبعوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورس جو ہیں بنیادی جو ہیں وہ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک احادیث ہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہاں جب ہم حدیث کا کہتے ہیں تو حدیث عام معنی میں مراد لینا چاہیے، سورس جو ہیں وہ اسلام کے منابع مطالب لینے کے لیے وہ فقط اور فقط وہ روایات کے جو ہماری روایات کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اس کے اندر منحصر نہیں ہیں، بلکہ معارف کو اخذ کرنے میں بنیادی ترین ایک منبع اور سورس جو ہے وہ دعا ہے۔ درست ہے؟ کیسے ہے؟ اور یہ بنیادی اور اہمیت کے حامل جو ہے وہ نقطہ ہے، یعنی کیا مراد؟ آپ دیکھیں، اگر ہم عمومی روایات کو اگر مد نظر رکھیں تو روایات میں کیا ہوتا ہے، معمولاً ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے امام سے اور امام اس کا جواب دیتے ہیں، مطالب کچھ بیان کرتے ہیں، یا امام ایک عام محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اس عام محفل کے اندر امام جو ہیں ان کو کچھ مطالب اور معارف بیان کرتے ہیں۔ درست ہے؟ یہ ایک مطلب ہے روایات کے لیے۔ اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود آئمہ علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں جو مکلف کیا ہے وہ یہ کہ ہم انسانوں کی عقول کے مطابق جو ہیں وہ ان سے بات کریں، جتنی ان کی عقل ہے، جتنا ان کا مرتبہ ہے، اس کے مطابق ان کو معارف دیں۔ بس اگر وہ عمومی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ امام جو ہے وہ بلند و بالا مضامین جو ہیں ان کو بیان کریں، کیونکہ وہ اگر بلند و بالا مضامین اور مطالب ان کی خدمت میں یعنی عوام کی سامنے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے تو ان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی یہ بات۔ درست ہے؟ تو لیکن ہم جب دعا میں آ کر دیکھتے ہیں ہمیں کیفیت بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ یہاں پر بیان کرنے والا امام ہی ہے لیکن مخاطب جو ہے وہ عام عوام نہیں ہے، بلکہ مخاطب جو ہے وہ خدا ہے، ذات حق ہے۔ یہاں امام کیا کر رہا ہے، امام کی ہستی کیا کر رہی ہے، وہ خدا کے محضر میں جا کر جو اپنے معارف ہیں، جن کو انہوں نے خدا سے لیا ہوا ہے، وہ خدا کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں امام اور خدا کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں ہے، تو لہٰذا جب امام یہاں پر مطالب کو بیان کریں گے، معارف کو بیان کریں گے، مضامین کو بیان کریں گے، یہاں پر پھر یہ والی مشکل نہیں ہوگی کہ سمجھنے والا جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے گا نا، غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا نا، ایسی ہے ہی کیفیت نہیں. یہاں امام محضر خدا میں بیٹھا ہے اور جو کچھ معارف خدا سے لیے ہیں وہ خدا کے محضر میں بیان کر رہا ہے، اور پھر یہ تعلیمی صورت میں ہمارے سامنے آئے اور ہم اس سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں. بس ایک جو مطلب اہمیت کا حامل ہے دعا کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کے اندر جتنے بلند و بالا معارف موجود ہیں، مطالب موجود ہیں، وہ ہمیں روایات جو عمومی طور پر نقل ہوئی ہیں اس کے اندر ہرگز نہیں ملتے. تو لہٰذا اس اعتبار سے دعا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم دعا کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں، اور نہ فقط ایک رسم کو ادا کرنے کے لیے پڑھیں. بعض اوقات ہوتا ہے رسمیں ہوتی ہیں، مثلا رجب کی یہ دعا ہے اس کو پڑھنا ہے نماز کے بعد، شعبان کی یہ دعا ہے پڑھنی ہے، ماہ رمضان میں یہ دعائیں ہیں پڑھنی ہیں، ایک رسم کے طور پہ. نہ رسم نہیں، بلکہ اس میں دقت اور تدبر اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیں کہ امام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اس کے اندر، اور اس تعلیم کے ذریعے پھر ہم اپنی معرفتوں کو، اپنے جو عقلوں کو تکامل بخش سکیں اس میں آ کر. یہ ایک نقطہ تھا دعا کی اہمیت میں. دوسرا جو نقطہ اس کے اندر موجود ہے عام روایات کی نسبت، وہ یہ ہے کہ عام روایات جو نقل ہوئی ہیں ہم میں، ہمارے جو حدیث کے ماہرین علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری اکثر جو روایات ہیں وہ الفاظ کے ذریعے نقل نہیں ہوئی ہیں، یعنی جو لفظ امام نے ادا کیے تھے وہی لفظ منو ان نقل نہیں ہوئے اکثر روایات میں. بعض روایتیں ہیں جو منو ان وہی الفاظ ہیں، بلکہ کیا ہے کہ راوی جو ہے وہ امام کی خدمت میں جا کر درس حاصل کرتا ہے، امام سے جو ہے ایک مطلب کو لیتا ہے آ کر، پھر جا کر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ امام کے الفاظ باقی رہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے انسان ہے کہ وہ الفاظ بھول بھی جاتا ہے، لیکن اس کو متن یاد ہوتا ہے، جو مطلب جو ہے وہ اس کا مضمون جو ہے وہ یاد ہوتا ہے، لہٰذا اس مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے. اس کو حدیث کی زبان میں کہتے ہیں نقل بالمعنی، یعنی معنائی اعتبار سے نقل ہوا ہے، الفاظ کو محفوظ نہیں کیا گیا اکثر روایات میں آ کر. تو لہٰذا جب الفاظ ائمہ نقل نہیں ہوئے ہیں تو ہم اس کے اندر زیادہ تفکر و تدبر بھی اس معنی میں نہیں کر سکتے کہ امام نے یہ لفظ کیوں یوز کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اور اگر یہ کیا تو اس میں حکمت کیا ہے، وہ نہیں کیا تو اس میں حکمت کیا ہے، تو یہ تدبر ہم نہیں کر سکتے، چونکہ الفاظ تو راوی کے ہیں امام کے نہیں ہیں. لیکن دعا کے اندر کیا ہے؟ دعا کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ اکثر دعائیں نقل بالالفاظ ہیں، ہاں الفاظ نقل ہوئے ہیں یہاں پر، اگرچہ دعائیں ہیں ایسی جو نقل بالمعنی بھی ہیں، لیکن اکثر جو دعائیں ہیں وہ نقل بالالفاظ ہیں، وہاں پر الفاظ محفوظ ہیں. تو لہٰذا یہاں تدبر اور تفکر الفاظ کے اندر، اس کے پیچھے جو پوشیدہ حکمتیں ہیں اس کے اندر تفکر کرنے کا جو ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہم دیکھیں امام نے یہ لفظ کیوں ادا کیا ہے، اس کو تقدیم اور تاخیر کیوں کیا ہے، پہلے کیوں لے کر آیا، آخر میں کیوں لے کے آیا، یہ لفظ کیوں یوز کیا، وہ لفظ کیوں یوز نہیں کیا. تو یہ اس طریقے سے بہت سارے معارف جو ہیں وہ استخراج ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا دعا جو ہے، میں آخری اس سوال کے جواب میں یہ جملہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دعا مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے، اساس و بنیاد اس کی نہیں ہے، بلکہ دعا بنیادی ترین سورس ہے اپنی معرفتوں کو بلند کرنے کے لیے.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت عمدہ. واقعہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم دعا کی حقیقت کو سمجھ کر دعا کرتے ہیں تو لکھا الہی کی منزل تک پہنچتے ہیں. اور آپ سے آخری سوال اسی تناظر میں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کون کون سی دعائیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں جو مہم ہیں؟
جی ہاں، چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں ختم ہونے والا ہے، میں چاہوں گا کہ اپنے اس جواب کو مختصر کر دوں. انشاءاللہ بعد والے پروگرام میں کوشش ہوگی کہ سیر حاصل بحث کی جائے اس مطلب کے اوپر. چونکہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان جیسا کہ روایات کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی بہار ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ماہ رمضان کے اعتبار سے مخصوص دعائیں بھی نقل ہوئی ہیں جو رمضان ہی کے ساتھ خاص ہیں. دعائیں چونکہ بہت زیادہ نقل ہیں, عمومی بھی ہیں جو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں, اور بعض دعائیں مخصوص ہیں جو فقط اس ماہ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. تو لہٰذا ماہ رمضان کے اندر بھی بہت ساری دعائیں جو ہیں نقل ہوئی ہیں. میں تیزی سے ان کے نام فقط لے کر آگے بڑھ جاتا ہوں. مثلا آپ اگر مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے, تو ماہ رمضان کے چیپٹر میں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو مشترکہ اعمال کی صورت میں بھی دعائیں ملیں گی کہ آپ پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک یہ دعائیں ہر روز پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو وہاں پر مخصوص دنوں کی دعائیں بھی ملیں گی, پہلے دن کی دعا, دوسرے دن کی دعا, تیسرے دن کی دعا, یہ اس طریقے سے پورے 30 دن کی جو ہے جی ہاں وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی وہاں پر. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دعائیں تفصیلی بھی نقل ہوئی ہیں, یہ تو مختصر تھی اس میں. مثلا ایک دعا دعائے افتتاح ہے کہ سحری کے اندر جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے, اور جو پابند ہیں دعائیں پڑھنے کے وہ اس کو سحری کے اندر جو ہیں وہ پڑھتے ہیں, جو عرفا ہیں, جو علماء ہیں. مثلا ہاں یہ مشترکہ دعاؤں میں سے ہے کہ پورے رمضان میں سحری کے اندر دعائے افتتاح کو جو ہے وہ پڑھا جائے. اسی طریقے سے دعائے ابو حمزہ صومالی کہ ایک اہم ترین دعا ہے کہ جو سحری ہی کے اندر جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, اگرچہ اس کو کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جو مقید ہیں دعا کرنے کے جو عرفا ہیں, جو اولیاء ہیں, جو علماء ہیں, اور جو مومنین مقید ہیں دعا کرنے کے, وہ سحری کے وقت جو ہیں دعائے ابو حمزہ صومالی اس کو پڑھتے ہیں آ کر. اسی طریقے سے ایک دعا ملتی ہے دعائے سحر کے نام سے, دعائے سحر جو ہے وہ منقول ہے, اس کو بھی سحری کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کی تاکید ہے, اور سحری کے اندر جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے بلند و بالا جو ہیں وہ مطالب ملیں گے. اسی طریقے سے صحیفہ سجادیہ جیسی دعاؤں کا مجموعہ ایک منبع بہترین امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے ہمارے پاس, کہ وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. اس کے اندر بھی ماہ رمضان کو کس طریقے سے استقبال کرنا ہے اس کی دعا ذکر ہوئی ہے, اور ماہ رمضان کو کس طریقے سے الوداع کہنا ہے یہ دعا بھی اس کے اندر نقل ہوئی ہے. تو اس قسم کی بہت ساری اور بھی دعائیں ہیں. یہ دعائیں اگر سب کا وقت نہ بھی ہو مومنین کے پاس پڑھنے کا اور اس میں تدبر اور تفکر کرنے کا, اس میں سے کسی ایک دعا کو جو ہے وہ مرکز بنا لیں اور اس کے اندر تدبر کریں, تفکر کریں, اس کے ترجمے کو پڑھیں, اس کے اندر غور و فکر کریں کہ امام ہمیں کیا درس دے رہے ہیں, کس قسم کی معرفت عطا کر رہے ہیں, کہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے پروگرام میں بعض مطالب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں.
شکریہ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں دعا کی اہمیت اور اس میں کیا مضامین پائے جاتے ہیں اس پہ اور روشنی ڈالی, لیکن چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ناظرین محترم, دیکھا کہ آپ نے سنا کہ بزرگوار نے دعا کی اہمیت پر کس طرح روشنی ڈالی, اور یہ بیان فرمایا کہ فقط جو ہے مانگنے کو دعا نہیں کہا جاتا بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں پکارنے کو دعا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بیان فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے واقعاً دعا کا مہینہ ہے, دعاؤں کے لیے بہار ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے استفادہ اٹھانا چاہیے دعا کر کے اور لکاء الہی تک منزل تک پہنچنے کے لیے. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اسی موضوع کے ساتھ دوبارہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.